أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ یہ کہہ کر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، اور حال یہ ہے کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں؟ کیا یہ لوگ جو برائیوں کے کام کرتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے سبقت لے جائیں گے؟ یہ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں. جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا وہ وقت آنے والا ہے، اور بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور جو کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ذات کے لیے ہی کوشش کرتا ہے، اور بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا حسین بدلہ عطا کریں گے، بہت حسین بدلہ عطا کریں گے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی 7 آیات ہیں. پچھلے درس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ القصص کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی، اور آج کے درس میں سورة العنکبوت کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس سورت کا نام سورة العنکبوت رکھا گیا کیونکہ اس میں عنکبوت کا یعنی مکڑی کا ذکر آ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کی آنے والی آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں، کارساز سمجھتے ہیں، تو ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ مکڑی جو ہے وہ اپنا گھر بناتی ہے لیکن گھروں میں سب سے کمزور اور ذلیل گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ یہ بات جان لیں۔ یہ آیت ہے اور اس کا مفہوم جو آگے آنے والی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے چونکہ اس آیت میں عنکبوت کا ذکر کیا ہے، مکڑی کا ذکر کیا ہے، تو اس پوری سورت کا نام عنکبوت معروف ہے۔ اور ابھی میں نے ایک صاحب کی تحقیق پڑھی تو وہ بڑی عجیب تھی، تو سوچا کہ پہلے آپ کو وہ بتلا دوں، اور اس لیے بتلا دوں کہ موت اور زندگی کا پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا درس ہوگا نہیں ہوگا، کیا صورت ہوگی، تو جو آدمی جانتا ہے آگے نقل کر دے۔ تو ابھی میں نے ایک صاحب کی کو تحریر پڑھی کہ انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت کے اندر عنکبوت یعنی مکڑی کا ذکر کیا ہے، اور جو ضمیریں لائی گئی ہیں وہ ساری کے ساری مؤنث کی لائی گئی ہیں، اتخذت بیتا کہ مکڑی نے، مکڑی کی مادہ نے اپنا گھر بنایا۔ تو ان صاحب نے لکھا کہ عنکبوت جو ہے عام طور سے عربی زبان کے اندر مذکر استعمال ہوتا ہے، مؤنث اس کا استعمال کم ہے، اور اسی لیے اس زمانے میں اور بعد میں کئی لوگوں نے قرآن مجید پر یہ اعتراض کیا کہ قرآن مجید کے اندر اس کو مؤنث استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ یہ معروف نہیں ہے، زیادہ معروف اس کا مذکر ہونا ہے، اور اکثر عربی زبان کے اندر جو مکڑی کا ذکر آتا ہے تو مذکر کے اعتبار سے آتا ہے۔ ویسے تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے کہ جو بھی جاندار ہیں ان کے اندر توالد اور تناسل کے لیے مادہ اور نر یہ ضروری ہوتے ہیں، نر اور مادہ کے ملافی سے وجود میں آتی ہے اگلی نسل، تو مکڑا بھی اور مکڑی بھی یعنی دونوں ہی ہیں یہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں خاص طور پر مکڑی کا ذکر کیا۔ تو ان صاحب نے لکھا کہ اب جو نئی تحقیق ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو مکڑی کا نر ہے، مکڑا کہہ لیں آپ اس کو، کہ وہ نر جو ہے وہ گھر نہیں بناتا بلکہ وہ صرف تار بناتا ہے، اور جو مکڑی ہے وہ تار بھی بناتی ہے اور گھر بھی بناتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نر کے طور پر ذکر نہیں کیا بلکہ مادہ کے طور پر ذکر کیا، اور اب یہ ماہر علم حیوانات والے یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مادہ ہی جو ہے وہ گھر بناتی ہے۔ اور دوسری مزید بات انہوں نے یہ لکھی کہ یہ قرآن مجید نے جو فرمایا کہ کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے، تو اوہن کا لفظ ذکر کیا گیا، اور اوہن کمزور کو بھی کہتے ہیں، ذلیل کو بھی کہتے ہیں، تو یہ گھر مکڑی کا گھر سب سے کمزور بھی ہے اور سب سے ذلیل بھی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے جو آج کل ماہرین علم حیوانات کہتے ہیں کہ مکڑی جو ہے وہ گھر بناتی ہے، مکڑا اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تار نکالتا ہے، اور مکڑی جو ہے وہ تار بھی نکالتی ہے اور گھر بھی بناتی ہے۔ جب گھر بن جاتا ہے تو توالد اور تناسل کا کچھ سلسلہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں تو مکڑی مکڑے کو مار کے باہر پھینک دیتی ہے، مکڑی مکڑے کو مار کے باہر پھینک دیتی ہے، اور پھر جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہوتے ہی وہ اپنی ماں کو مار کے وہ باہر پھینک دیتے ہیں، اور پھر وہ جو باقی رہ جاتے ہیں مکڑا اور مکڑی وہی پھر آگے وہی حرکت کرتے ہیں جو ان کے ماں باپ نے حرکت کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سورت کے اندر یہ بات ذکر کی کہ کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال مکڑی کیسی ہے، اتخذت بیتا، کہ اس مکڑی نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر اور سب سے ذلیل گھر مکڑی کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ یہ بات جانتے ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ القرآن لا تنقضی عجائبہ، کہ قرآن مجید کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ اجمعین، تابعین تبع تابعین سے منقول ہے، اور اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور اس سے انحراف کرنا جائز نہیں. لیکن اس تفسیر کو تسلیم کرتے ہوئے، اس تفسیر کو اپنی جگہ پر برقرار رکھتے ہوئے، یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین کی تفسیر کو اپنی جگہ پر برقرار رکھتے ہوئے، پھر اس میں آنے والی نسلوں قیامت تک اس قرآن مجید کے عجائب ظاہر ہوتے رہیں گے. اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا القرآن لا تنقضی عجائبہ، قرآن مجید کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، یعنی زمانہ گزرتا رہے گا اور قرآن مجید سے عجیب عجیب باتیں ظاہر ہوتی رہیں گی. بہرحال یہ سورت جو آج شروع کی گئی ہے، یہ سورت العنکبوت ہے، اور اس کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حروف مقطعات کو ذکر کیا کہ الف لام میم، اور اس کے بارے میں کئی مرتبہ بات آ چکی کہ اللہ اعلم بمرادہ، یہ حروف مقطعات ہے اور اس کی مراد کا یقینی طور پر کسی کو علم نہیں ہے، اللہ تعالی ہی اس کی مراد کو جاننے والا ہے. لیکن ہم جب الف لام میم پڑھیں گے تو الف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں مل جائیں گی، لام کے پڑھنے سے 10 نیکیاں مل جائیں گی، اور میم کے پڑھنے سے 10 نیکیاں مل جائیں گی، الف لام میم کے پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جائیں گی، حالانکہ ہمیں نہ ترجمے کا پتہ نہ معنی کا پتہ. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھا جائے تو نور علی نور ہے، لیکن اگر ترجمہ اور معنی معلوم نہ ہو، صرف حروف اور الفاظ کی تلاوت کی جائے، وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، ثواب مرتب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے، حالانکہ جو اس کا معنی مرادی ہمیں معلوم نہیں ہے. ویسے تو کئی باتیں کہی گئی ہیں کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد، کہ اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا. لیکن یہ صرف احتمال کے درجے میں ہے. اسی طرح انا اعلم، انا اللہ اعلم، یہ بھی ایک توجیہ کی گئی کہ الف لام میم، اے ان اللہ اعلم، میں اللہ ہوں، میں جانتا ہوں. لیکن یہ سب احتمالات ہیں، اور اصل بات وہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ ان حروف مقطعات کے معنی کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ہم اس سے ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کو پڑھتے بھی ہیں، اور اس سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، اور اسی سے اللہ تعالی کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے. اگلی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بڑی حقیقت ذکر فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ان کو آمنا کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا، وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائیں، ہم ایمان لے آئے، یہ کہہ کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے کہ کون سچے ہیں، اور اللہ جان لے کہ کون اپنے ایمان کے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں. آیت نمبر 2 اور 3 میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ خالی کلمہ پڑھ لینے سے کام ختم نہیں ہو جاتا، کلمہ پڑھنے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ آدمی کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، کفر سے نکال کر ایمان میں لے آتا ہے، کافروں سے نکال کر مومنین مسلمین میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن خالی کلمہ پڑھ لینے پر اکتفا نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر زندگی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، تکلیفیں بھی آتی ہیں، ان تکلیفوں پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ خالی آمنا کہنے سے بات مکمل نہیں ہو جاتی، خالی ایمان لائے ہم ایمان لائے اس سے بات مکمل نہیں ہوتی۔ نعمت ہے ایمان، اور اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور آدمی اس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے ایمان کی برکت کے بنا پر۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی ایمان والا ہے ہم اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے، چاہے دخول اولی کے ساتھ چاہے دخول ثانوی کے ساتھ۔ لیکن خالی ایمان لانا کافی نہیں، اس کے بعد اس دنیا کے جو مسائل ہیں ان سے بھی نمٹنا پڑتا ہے۔ پھر مسائل بھی دو قسم کے ہیں، بعض مسائل تشریعی ہوتے ہیں، بعض مسائل تکوینی ہوتے ہیں۔ تشریعی یہ کہ آپ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، صبح اٹھو دو رکعت فجر نماز پڑھو، ظہر کی چار، عصر کی چار، مغرب کی تین، عشاء کی چار، وتر سب، زکوٰۃ دو ہر سال، روزہ رکھو، عبادت اور حج کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو، ماں کا حق ادا کرو، باپ کا حق ادا کرو، بیوی بچوں کا حق ادا کرو، یہ سب تشریعی مسائل ہیں جن سے ایمان لانے کے بعد نمٹنا ضروری ہے، سب کام کرنے پڑتے ہیں۔ اور بعض مسائل تکوینی ہوتے ہیں، بعض مسائل تکوینی ہوتے ہیں، اور تکوینی یعنی جن میں آدمی کو کچھ کرنا نہیں پڑتا لیکن وہ آدمی کو پیش آتے ہیں، کبھی سردی ہو رہی ہے، کبھی گرمی ہو رہی ہے، کبھی خوب پیسہ مل رہا ہے، کبھی فقر و فاقہ ہو رہا ہے، کبھی شاندار صحت ہے، اور کبھی بیماری ہے اور تکلیف ہے، یہ طرح طرح کے تکوینی معاملات ہیں جو پیش آتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد تشریعی مسائل کے سامنے بھی سر جھکانا ضروری ہے، اور تکوینی مسائل کے سامنے بھی سر جھکانا ضروری ہے۔ جس طرح تشریعی مسائل ہیں اور ان کو پورا کرنا ضروری ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق اللہ، حقوق العباد، اسی طریقے سے جو تکوینی مسائل ہیں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی بارش ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی فقر و فاقہ ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی مرضی کا کام ہو رہا ہے، کبھی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے، نہ ان کی مرضی کے مطابق، نہ ان کی مرضی کے مطابق، نہ ان کی مرضی کے مطابق، کسی آدمی کی مرضی کے مطابق سارے کام نہیں ہوتے، میری مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوتے۔ ہم اور آپ کی تو کیا حیثیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات پیدا کی گئی ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے کہ فلاں آدمی مسلمان ہو جائے، نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اکثر اوقات پوری ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ پوری فرماتے تھے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات آپ کی خواہش ہوتی تھی لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پورا نہیں فرماتے تھے، تو وہاں صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ تو یہ جو زندگی کے مسائل ہیں یہ کبھی آپ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، کبھی مرضی کے خلاف، بلکہ مرضی کے مطابق تو کم ہی ہوتے ہیں، مرضی کے خلاف زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان سب پر صبر کرنا، خون کا گھونٹ پینا، اپنے آپے میں رہنا، پجامے سے خارج نہ ہونا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے. تو تشریعی مسائل بھی ہوتے ہیں، تکوینی مسائل بھی ہوتے ہیں، ان سب کے ساتھ بڑی حکمت اور بصیرت اور توکل علی اللہ کے ذریعے سے نمٹنا یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ العنکبوت کے شروع میں یہ فرمایا، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، چھوڑ دیا جائے گا یہ کہہ کر، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ ضرور بالضرور معلوم کر لے کہ کون سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ معلوم کر لے کہ کون ان میں جھوٹے ہیں. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، پھیکا پھیکا تھو تھو، اردو کی مثل مشہور ہے، لیکن اس طرح کام نہیں چلتا. جب آپ کو کوئی موقف اختیار کرنا ہوتا ہے، ایمان لانا ہوتا ہے، تو پھر میٹھا بھی کھانا ہوتا ہے، کڑوا بھی کچھ لینا پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ صرف مزے تو اٹھاتے رہیں ایمان کے اور جناب دین کے، اور جو ایمان اور دین کی وجہ سے کچھ جو تکالیف یا پریشانیاں پیش آتی ہیں اس میں آپ بھاگ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان سچا نہیں ہے. سچا ایمان اسی شخص کا ہوتا ہے جو ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ رکھے اور اس کے احکام کی اطاعت کرے، چاہے نعمتیں برس رہی ہوں چاہے تکالیف کا سامنا ہو. نعمتیں برس رہی ہیں تو شکر واجب ہے، اور اگر تکلیفوں کا سامنا ہے صبر کرنا واجب ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے. اور اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں ایک روایت بڑی معروف ہے کہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اور خود حضرت خباب ابن الارت روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور چادر کو آپ نے موڑ کر تکیہ سا بنا رکھا تھا اور اس سے سہارا لیا ہوا تھا، اور بیت اللہ کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت مسلمانوں پر طرح طرح کی تکلیفیں آ رہی تھیں، چاروں طرف سے مسلمانوں کو لوگ ستا رہے تھے. مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، ابتدا اسلام کی بات ہے، اسلام کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، 5-7 سال، اور مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف تکالیف کا سامنا تھا، طرح طرح کسے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا. تو خباب ابن الارت کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، الا تدعو لنا یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے، آپ ہمارے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے. مقصد یہ تھا کہ ہم بہت تکلیف میں ہیں، بہت پریشانی میں ہیں، تو آپ اللہ تعالی سے ہماری نصرت طلب کیجئے، دعا کیجئے کہ ہمیں ان پریشانیوں سے نجات ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو دین کے بارے میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں. پھر فرمایا کہ ایک آدمی کو لایا جاتا تھا، اس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، آری اس کے سر پر رکھی جاتی تھی، اس کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ چیز اس کو اللہ کے دین سے نہیں روکتی تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ کسی کو لایا جاتا تھا اور اس کا گوشت جو ہے وہ کینچیوں سے نوچا جاتا تھا، لیکن یہ چیز اس کو اللہ کے دین سے روکتی نہیں تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ پھر یہ آیت پڑی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اور پھر فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے لے کر حضر موت تک سفر کرے گا اور کوئی اس کو کسی قسم کا غم اور فکر نہیں ہوگا، یعنی چاروں طرف مسلمانوں کی حکومت ہوگی، لیکن پھر آپ نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ جلد بازی بہت کرتے ہو، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلد بازی کر رہے ہو. مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے، دین پر آتا ہے، تو اس راستے میں مشکلات پیش آتی ہیں، ان مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور جو آدمی مشکلات برداشت کر لے اسی کے لیے پھر آگے دین اور دنیا کی کامیابی کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے. جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے طرح طرح کی تکالیف برداشت کی، خاص طور پر مکہ مکرمہ کے 13 سال میں، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں بھی شروع میں کچھ تکالیف ہوئیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آتی رہی، یہاں تک کہ چاروں طرف اسلام کی اور مسلمانوں کی ایسی حکومت قائم ہو گئی کہ مسلمانوں کو نہ کسی کا خوف رہا، نہ کسی کی دہشت رہی، نہ ہی فقر و فاقے کی پرانی کیفیت رہی. اس کو آپ نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو. اور اس سے بڑی بات معلوم ہوئی کہ اگر دین کے راستے پر آدمی آئے اور اس کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ آدمی مزے کے لیے آ رہا ہے یا ہماری رضا کے لیے آ رہا ہے. بس اوقات آدمی آوارہ ہوتا ہے، اپنا مزے میں رہتا ہے اور گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اس کو کوئی زیادہ پریشانیاں تکلیفیں نہیں آتی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تبلیغ وغیرہ وغیرہ نیکی کے کام شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو طرح طرح کی پریشانیاں پیش آنی شروع ہوتی ہیں. اب آدمی پریشان سوچتا ہے کہ بھئی جب تک میں یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اور یہ سب چیزیں نہیں کر رہا تھا تو کچھ اتنی ٹینشن نہیں تھی، تو بڑی ٹینشن رہنے لگی. اب تو یہ مسئلہ، دائیں طرف سے یہ، بائیں طرف سے یہ، اوپر سے یہ، نیچے سے یہ، تو یہ اس کو کبھی کبھار خیال آتا ہے، اور یہی خیال اس کے لیے مسئلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ آگے دین کے راستے پر چلے یا نہ چلے. اگر وہ آگے دین کے راستے پر چلے گا تو پھر یہ مشکلات آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جائیں گی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو حاصل ہو جائے گی. اور خدا نہ خواستہ اس وقت میں وقتی پریشانیوں سے مبتلا ہو کر اگر اس نے دین کا راستہ چھوڑ دیا تو خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی. اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الحج میں بھی ذکر فرمائی ہے. ایک جگہ میں سورۃ الحج میں ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اب اگر ان کو کوئی خیر مل جاتی ہے بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ بھئی دین بڑا اچھا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پیش آتی ہے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہ کھلا خسارہ ہے. اور اس کی تفسیر میں پہلے بھی عرض کیا تھا سورۃ الحج میں، اور دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اس کی تفسیر میں بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ کوئی دیہاتی مسلمان ہوتا تھا، اسلام لانے کے بعد اگر اس کے پیسوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، جانوروں کے ہاں بچے ہوتے تھے، ریوڑ بڑھ جاتا تھا، وہ کہتا تھا یہ دین تو بڑا اچھا ہے، لیکن اگر اس کے گھر میں کوئی موت ہو جاتی تھی یا جانوروں میں کمی ہو جاتی تھی تو نعوذ باللہ وہ یہ کہنے لگتا کہ یہ دین تو بڑا خراب ہے. ھذا دین و خیر ھذا دین و سوء. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وقتی نفع کو دیکھ کر، وقتی پریشانیوں کو دیکھ کر حقیقت کے راستے سے، جنت کے راستے سے الٹ جانا یا پلٹ جانا یہ بڑا خطرناک ہے، اور اس میں دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، خسرت دنیا والآخرہ. جب بھی آپ دین کے راستے پر چلیں گے شروع میں مشکلات ضرور پیش آئیں گے، چاہے وہ تعلیم کا راستہ ہو، تبلیغ کا راستہ ہو، جہاد کا راستہ ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا راستہ ہو، اللہ کے حقوق ادا کرنے ہو، بندوں کے حقوق ادا کرنے ہو، جب بھی آپ دین کے راستے پر چلیں گے شروع میں مشکلات پیش آئیں گی، ان مشکلات کو حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، علماء سے پوچھ پوچھ کر شریعت کے مطابق آپ حل کرتے چلے جائیں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، تو راستہ کھلتا چلا جائے گا، آگے سیدھے جنت تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر خدا نخواستہ شروع کی پریشانیوں میں الجھ کر اور پریشان ہو کر آپ نے دین کا راستہ چھوڑ دیا تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی. یہ حقیقت ہمیشہ ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے. بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا اور حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آدمی جتنا دین کے اندر مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اوپر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، اور جتنا دین کے اندر نرم ہوتا ہے اس کو آزمائشیں کم آتی ہیں. آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے اعلی درجے کے امتحانات دینا ہو، سب سے اونچی پوسٹ پر جانا، اس کو طرح طرح کے امتحان دینے پڑتے ہیں تب کہیں جا کے اوپر پہنچتا ہے. اور جس نے کوئی بھی امتحان نہیں دینا، کسی بھی اونچی پوسٹ پر نہیں پہنچنا، وہ اپنا سبزی بیچتا رہے بیٹھا ہوا. تو جتنا آپ آگے بڑھنا چاہیں گے آپ کو امتحانات دینے پڑیں گے. اب امتحانات جو ہے، دین کے جو امتحانات ہیں وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، یعنی مختلف پریشانیاں پیش آتی ہیں، ان میں آدمی صبر، شکر، تحمل، بردباری، غصے کا گھونٹ پیتے ہوئے صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے، شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے دین پر چلتا چلا جائے تو ساری پریشانیاں آہستہ 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 دور ہوتی چلی جاتی ہیں، دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے. ان شروع کی تین آیات کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ان کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، اور بے شک ہم نے آزمائش کی ہے ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، تاکہ اللہ ضرور بھی ضرور جان لے کہ کون سچے ہیں، اور اللہ جان لے جھوٹے لوگوں کو. تو مصیبتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. جب آپ کو سب لوگوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، سبھی آتے چلے جائیں گے، لیکن جب آپ پریشانی میں ہوں گے پھر آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو سچے اور مخلص لوگ ہی آپ کے دائیں بائیں نظر آئیں گے، باقی سب ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے. دین میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جب پریشانیاں پیش آئیں اس وقت میں آدمی دین کے اوپر ثابت قدم رہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ اپنے دین کے اندر بالکل سچا ہے. اب آخری بات ان آیتوں سے متعلق یہ ہے کہ ان دو آیات میں، یعنی آیت نمبر 2 اور 3 میں، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ تاکہ اللہ کو علم ہو جائے کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں. تو اس پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم نہیں ہے کہ کون دین میں سچا ہوگا کون دین میں جھوٹا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم ہے، لیکن اس علم کا ظہور مراد ہے. اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا، لیکن آدمی کو معلوم نہیں تھا کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، اور اس کے دائیں بائیں جانب جو لوگ تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اپنے ایمان کے اندر سچا ہے یا جھوٹا ہے. لیکن جب وہ پریشانیوں میں بھی ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے تو اس کو بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ان پریشانیوں کے باوجود میں دین پر جمع ہوا ہوں، اور اس کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کو بھی علم ہو جاتا ہے کہ اپنے دین اور ایمان کے اندر سچا ہے. اسی لیے متکلمین نے لکھا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ میں علم سے ظہور علم مراد ہے، علم مشاہدہ مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو علم تو پہلے سے تھا لیکن اس علم کا ظہور ہو جاتا ہے، وہ علم اللہ تعالیٰ کا علم لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی دین میں سچا ہے، مصیبتوں میں بھی ثابت قدم رہا، اور یہ آدمی جھوٹا ہے کہ ذرا سی مصیبتیں آئیں اور دین چھوڑ کے بھاگ گیا. کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تاکہ اللہ ضرور بھی ضرور جان لے کہ کون سچے ہیں، اور اللہ جان لے گا جھوٹے لوگوں کو. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ برائی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں یا اور بری بری حرکتیں کر رہے ہیں، وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ چھوٹ جائیں گے، وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ مسلمانوں کو تنگ کر کے چھوٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے. اردو کا محاورہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. بسا اوقات ظالم ظلم کرتا ہے، لوگ دینداروں کو ستاتے ہیں، دین کی مخالفت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. لیکن ڈھیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان پر نہیں آئے گی. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کی پکڑ کر لے گا. تو آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ خیال کر لیا ہے ان یسبقونا کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ہم سے چھوٹ جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، یہ لوگ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، لوگ ستاتے رہتے ہیں، ظلم کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور دیتے رہتے ہیں، اور ظلم کر، اور ظلم کر، پھر اچانک اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں، اور اس طریقے سے پکڑتے ہیں کہ اس کو پھر توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور پھر آخرت کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرفتار ہو جاتا ہے. تو اس آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، ہم سے سبقت لے جائیں گے، ہم سے بچ جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، وہ لوگ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور سورۃ النحل میں اللہ تعالی نے عجیب آیت ذکر کی ہے، فرمایا قد مکر الذین من قبلہم فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی بڑے بکر کیے، طرح طرح کے گناہ کرتے رہے، محلات بناتے رہے، عمارتیں بناتے رہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیل دیتا رہا، ڈھیل دیتا رہا. وہ بڑے خوش تھے کہ کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے، بلکہ ظلم کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اگر راضی نہ ہوتا تو ہمارے اوپر کوئی عذاب آ جاتا، ہم تو بڑے مزے میں ہیں، اللہ تعالیٰ تو اور دے رہا ہے ہمیں، اور ہم ظلم کر رہے ہیں اور دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد فات اللہ بنیانہم من القواعد، اللہ تعالیٰ ان کی تعمیرات کے جڑوں میں پہنچ جاتا ہے. فخر علیہم السقف، اوپر سے چھت ان کے اوپر گرتی ہے. وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، اور ان پر عذاب آتا ہے ایسے طریقے سے کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، پھر ایسی چھت ان کے اوپر گرتی ہے، ایسی زمین پھٹ کے اندر دھس جاتے ہیں کیونکہ توبہ کا بھی ان کو موقع نہیں ملتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بہت ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اسی کو اس آیت میں فرمایا گیا کہ کیا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں. آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 5، 6، 7 میں مسلمانوں کا ذکر کیا ہے. آیت نمبر 5 میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ مومن جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان کو امید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہمارا استقبال کریں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اطمینان دلایا اور فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ میں اللہ سے جاؤں گا، ملوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے میری نیکیوں کا، جو بھی میری کوشش ہے اس کا بدلہ دے گا، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو بے شک اللہ تعالی کے وعدے کا وقت آ کے رہنے والا ہے. اللہ تعالی نے جو بھی وعدہ کیا ہے نیکیوں پر، وہ ضرور بالضرور پورا ہو کر رہے گا. چنانچہ جیسے ہی آدمی کی آنکھیں بند ہوں گی، آنکھیں بند ہوتی اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے معاملات اس کے ساتھ شروع ہو جائیں گے. من کان یرجو لقاء اللہ، جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں گا، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو بے شک اللہ کا وقت آنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا وقت آنے والا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. آدمی پکار رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، آدمی سمجھتا ہے کوئی نہیں سن رہا، حالانکہ اللہ سن رہا ہے. اور جو کچھ آپ تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، وہ سب قبول ہو رہی ہیں، ان سب کا اجر و ثواب آپ کو ملنے والا ہے. جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ کے طے شدہ وقت آ کے رہے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. آپ تہ خانوں میں چھپ کر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، اور ساری عبادتیں آپ کی محفوظ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا. جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ کے طے شدہ وقت آنے والا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. آیت نمبر 6 میں عجیب بات فرمائی کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص کوشش کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز. آدمی جو کوشش کرتا ہے نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، قرآن مجید پڑھنے کی، پڑھانے کی، تبلیغ کی، جہاد کی، جو بھی دین کا راستہ ہے، مختلف راستے ہیں، اس میں جو بھی کوشش ہوتی ہے، اس کوشش کا آدمی کو، خود اس آدمی کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. آپ کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچا دو گے؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہو، اس نماز سے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پہلے سے عظیم اور کبریائی والا ہے، ذو الجلال والاکرام ہے. یہ جو ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں. یہ جو بھی کوشش ہم اللہ کے راستے میں کرتے ہیں وہ اپنے لیے ہے. وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کوشش کو کہتے ہیں، جو کوشش کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنے لیے. ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز. اور یہاں کوشش کا ذکر ہے، اور ایک بات میں عرض کر دوں اور وہ سمجھنے کی ہے کہ آدمی عبادت کا مکلف نہیں، کوشش کا مکلف. یہ ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھیے گا، آدمی جو ہے وہ عبادت کا مکلف نہیں ہے، کوشش کا مکلف ہے. دو آدمی اٹھے تہجد کے اندر، ایک کا پیٹ صحیح تھا، اپنا آرام سے اس نے وضو کیا، نماز شروع کر دی، اور جناب 12 رکعتیں پڑھ لی، دوسرا بیچارے کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، بیت الخلا جانا پڑا، پھر آیا، پھر وہ جو ٹوٹ گیا پھر جانا پڑا، پھر آیا، دو رگت بڑی مشکل سے ملی بیچارے کو، چار ملی، لیکن کوشش تو دونوں کی برابر ہے، کوشش تو دونوں کی برابر ہے، وہ بھی اٹھا یہ بھی اٹھا، اللہ کے لیے یہ بھی کھڑا ہوا وہ بھی کھڑا ہوا، اور جو اللہ تعالیٰ کا اجر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، وہ کس پر ہوتا ہے؟ کوشش پر ہوتا ہے. جو ایک بالش ہماری طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، جو ایک ہاتھ ہماری طرف بڑھتا ہے ہم دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہماری طرف آہستہ آہستہ چل کے آتا ہے ہم دوڑ کے اس کی طرف جاتے ہیں. میرے شیخ تھے حضرت حاجی محمد شریف صاحب قدس اللہ سرہ، وہ دن بھر میں چائے نہیں پیتے تھے، رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس وقت میں ایک کپ بناتے تھے، تو فرمانے لگے مجھ سے کہ میں رات کو اٹھتا ہوں، اکثر وہاں ان کا معمول تھا ڈھائی تین بجے اٹھتے تھے، کیونکہ گرمیوں میں وہاں ویسے ہی فجر بہت جلدی طلوع ہو جاتی ہے ملتان وغیرہ کے علاقے میں، تو حضرت ڈھائی تین چار ساڑھے تین اٹھ جاتے تھے، تو فرماتے تھے کہ میں اٹھتا ہوں، اٹھنے کے بعد میں چائے کا پانی رکھتا ہوں، چائے پیتا ہوں، پھر وضو، بیت الخلاء وغیرہ سب جاتا ہوں. فرمایا مجھے آدھا پون گھنٹہ اس میں لگ جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، اٹھ گئے اللہ کے لیے. اب اس کے بعد جاگنے کی کوشش ہے، اپنا نماز پڑھنے کی کوشش ہے، وضو کی کوشش ہے، کپڑا ناپاک ہو گیا لاؤ چلو اس کو جا کے دھو لیں، آپ چلے مسجد کے لیے، راستے میں کوئی بیٹ گر گئی، کوئی کپڑا خراب ہو گیا پھر آپ گئے، اب آپ خرے پریشان ہیں کہ کیا مصیبت ہے. ارے کچھ مصیبت نہیں ہے، آپ تو کوشش کر رہے تھے نا، آپ کو تو کوشش کا پورا ثواب ہے، آپ تو گھر سے نکل گئے اللہ کے لیے نکلے، اب جو غیر اختیاری تکلیف پیش آئی اس میں آپ کا کیا دخل ہے؟ وہ تو من جانب اللہ ہے، جب من جانب اللہ ہے تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالی کی طرف سے سارا اجر و ثواب آپ کے اوپر کے بعد لکھ دیا گیا ہے. قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے نکلے گا اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ، پھر راستے میں موت آ گئی، فقد وقع اجره على الله، اس کا اجر اللہ کے اوپر پکا ہو گیا، کیونکہ اس نے تو کوشش کر لی، نکل گیا، جب نکل گیا راستے میں موت آ گئی تو اس کا کیا قصور ہے؟ قرآن ہی کہتا ہے فقد وقع اجره على الله، یعنی اتنے مضبوط الفاظ ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے. حالانکہ متکلمین لکھتے ہیں لا یجب علی اللہ شیء، متکلمین کہتے ہیں لا یجب علی اللہ شیء، لیکن اللہ تعالی فرما رہے ہیں فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس آدمی کا اجر اللہ کے اوپر پکا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اپنے گھر سے نکلا تھا، اگرچہ منزل تک نہیں پہنچ سکا لیکن اس کے کام کوشش تھا، کوشش کر لی بس ہمارے لیے ہو گئی کوشش. اگر ہم لوگ یہ بات یاد رکھ لیں کبھی پریشانی پیش نہ آئے، کوشش کے ہم مکلف ہیں، ہم کوشش شروع کر دیں، جتنا کوشش کریں گے، ایک آدمی گھر سے نکلا کسی بزرگ کے پاس جانے کے لیے، کسی نیک کام کے لیے، راستے میں ٹریفک جام تھی نہیں پہنچ سکا. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ خون کے گھونٹ پینا شروع کر دیں، غصہ کرنا شروع کر دیں، دوسری بات سوچیں کہ بھائی میں تو نکلا تھا گھر سے، اب آدھے راستے میں ہوں، ہوگا تو جاؤں گا، راستے میں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کروں گا. بغیر اختیاری جو بات پیش آئے اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، اپنے اختیار سے آدمی کوتاہی کرے وہاں نقصان ہوتا ہے، لیکن جو غیر اختیاری بات پیش آئے من جانب اللہ، سواری نہیں چل سکی، پھنس گئی، موت آ گئی، کچھ فرق نہیں پڑتا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے اوپر اجر پکا ہے، اس لیے کہ انسان اپنی کوشش کا مکلف ہے، نتیجے کا مکلف نہیں، ہم نتیجے کے مکلف نہیں، ہم عبادت کے بھی مکلف نہیں، ہم کوشش کے مکلف ہیں، گھر سے نکلیں، وضو کریں، کوشش کریں، بس کوشش کر لی اللہ کے ذمے ثواب پکا ہو گیا. اب یہ کوشش جو ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہے، فائدہ خود ہمارا اپنا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ، جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے کوشش کرتا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. آیت نمبر 7 جو آخری آیت آج کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کر دیں گے. دیکھو اس میں بھی کتنی امید ہے، کون سا آدمی ہم میں سے ایسا ہے جو غلطی نہ کرتا ہو. ایو عبد لک لا علم، اے اللہ تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جس سے بھول چوک نہ ہوتی ہو. انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، یعنی کوشش کرتے رہیں گے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کر دیں گے، جو غلطی بلتی ہوئی معاف کر دیں گے. لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی برائیوں کا ہم ضرور بالضرور کفارہ کریں گے. لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، ہم ضرور بالضرور ان کی برائیوں کا کفارہ کر دیں گے، برائیاں ان کی ختم کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے. أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کام کرتے رہے اس کا حسین ترین بدلہ دیں گے. انہوں نے کام چاہے حسین کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن ہم جب ان کو بدلہ دیں گے حسین بدلہ دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ضرور بالضرور ان کے اعمال کا حسین ترین بدلہ دیں گے. احسن افضل صیغہ ہے، اس میں تفضیل ہے، حسین ترین بدلہ دیں گے. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے، 7 آیات کا. الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا یہ کہہ کر کہ وہ ایمان لے آئے، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ کون لوگ سچے ہیں، اور اللہ جان لے جھوٹے لوگوں کو. کیا وہ لوگ جو برائیوں کا کام کر رہے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے چھوٹ جائیں گے؟ بہت برا وہ فیصلہ کر رہے ہیں. جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ کا وہ وقت ضرور بھی ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، ضرور بھی ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، اور ان کو ان کے اعمال کا حسین ترین بدلہ دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک على حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.